دوسری بات کہ اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو تسبیح کا حکم دیا گیا اللہ کی پاکی بیان کرنے والی تمام چیزیں ہیں، تو وہ کس طرح اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں؟ اس سے پہلے ایک اور بات واضح ہو جائے کہ ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید، کہ سبحان اللہ والحمدللہ ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تحمید. سبحان اللہ تسبیح کے معنی میں اور الحمدللہ اس کو تحمید کہا جاتا ہے. تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام بری صفات سے جو جو صفات اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہیں ان سے پاک قرار دینا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور اس طرح کی جو صفات اللہ کے ساتھ مناسب نہیں ہیں ان صفات سے اللہ کو پاک قرار دینا، منزہ قرار دینا، یہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے. اور دوسرا ہے تحمید، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ایک تو شکر ادا کرنا وہ تو ہے ہی، جیسا کہ عام طور سے الحمدللہ کہہ کر سمجھا جاتا ہے، لیکن تسبیح اور تحمید کا جب لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو تسبیح کے معنی ہے اللہ کو ہر قسم کی بری صفات سے پاک قرار دینا، اور تحمید کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کی اچھی صفات کو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی اچھی صفات کے ساتھ متصف قرار دینا، کہ ہر بری صفت سے وہ پاک ہے سبحان اللہ، ہر اچھی صفت اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. یہ ہے دونوں صفتیں جب ایک ساتھ آتی ہیں تو یہ دونوں کا معنی ہوتا ہے، سبحان اللہ کے معنی اس کو صفات بری صفات سے پاک قرار دینا اور الحمدللہ کے معنی اچھی صفات کے ساتھ اس کو متصف قرار دینا. جتنی بھی صفات ہیں، وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، یہ تمام گویا تمام کا گویا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے تحمید کے اندر. تو جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والوں نے جو جو عقائد ایجاد کیے اور اپنی طرف سے بنائے وہ تمام کی ہم جو نفی کرتے ہیں تسبیح کے اندر وہ سب آ جاتا ہے، ایک جامع لفظ ہے اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور الحمدللہ اتنا جامع لفظ ہے کہ جتنی بھی خوبیاں اللہ کے اندر ہو سکتی ہیں وہ تمام خوبیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. گویا کہ دو جامع الفاظ میں تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے وہ وہاں سے نکال دیں، جو ہونی چاہیے ان کو وہاں پر جوڑ دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس طرح کرتی ہے تمام مخلوق، یہاں پر دو باتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں. ایک تو تسبیح کے معنی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کوئی تسبیح کرتا ہے زبان حال سے، اور ایک ہوتا ہے کوئی تسبیح کرے زبان قال سے جس کو کہتے ہیں. زبان حال کا کیا معنی؟ کہ جیسے پرندوں کو انسان دیکھتا ہے تو ہر پرندہ گویا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ہاں مجھے بھی کسی خالق نے بنایا ہے، کہ دیکھو میں بھی اڑتا ہوں، میں بھی یہ سب، میں بھی غذا کھاتا ہوں، اور میرے ساتھ دیکھو کتنی مجھے اڑنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمارے اندر بھی سلسلہ چلتا ہے، ہماری بھی اولاد ہوتی ہے. اور ہر مخلوق کو انسان دیکھ کر گویا کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اس مخلوق کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، جس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں، علامت سے ماخوذ ہے. اللہ کی ہر مخلوق اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک علامت ہے، اللہ کو اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ایک علامت ہے. جو شخص خدا کو نہیں مانتے، خاص طور پہ جو جماعت جس کا دہریہ کہا جاتا ہے، جو فرقہ دہریہ کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ بس سب کچھ ہو رہا ہے، خود بخود وقت آتا رہتا ہے، خود بخود سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے گویا ہر چیز میں ایک علامت ہے. ہر مخلوق کو دیکھ کر ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو کوئی چیز، جب تم یہ کہتے ہو کہ انسان بول نہیں سکتا جب تک خود اپنے اختیار سے اپنی زبان کو نہیں ہلاتا، اسی طرح جب کشتی بنتی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کشتی کو بناتا نہیں، اس کو جوڑتا نہیں، لکڑیوں کو جوڑتا نہیں، مکان تیار نہیں ہوتا خود بخود، تو پورا نظام عالم جو چل رہا ہے تو اس کی ہر ہر خلقت، ہر ہر مخلوق کو یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے کہ اسی پاک خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ اس نے مجھے اس طرح کی خلقت دی، ورنہ اس کا وجود کہاں سے آتا ہے اگر اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہوتا. ایک تو گویا ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس انداز سے، اور اگر اس کو صاف صاف اپنے حقیقی معنی میں جس طرح عام سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور پاکی بیان کرنا، اگر وہ مانا لے تب بھی کوئی بعید نہیں ہے، تب بھی اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. پہلے کسی موقع پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں حیات رکھی ان کی تین قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تو وہ ہے جن کے اندر کامل درجے کی حیات موجود ہے، جیسے انسان، اس کو ہر چیز کا مکلف بنایا، اعمال صالحہ کرو گے ثواب ملے گا، اعمال برے اعمال کرو گے تو گناہ ملے گا. دوسرا وہ قسم ہے جن کے اندر اس سے تھوڑے کم درجے کے حیات ہیں، جس میں عام جانور وغیرہ آ جاتے ہیں، حیات تو ہے لیکن اس درجے کی حیات نہیں ہے جس کے انسان کے اندر جو حیات دی گئی ہے، اس کو کامل سمجھ وغیرہ، عقل وغیرہ دی گئی ہے، اس درجے کی حیات اس کے اندر جانوروں کے اندر موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے، ورنہ طاقت کوئی بنیاد نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ایک جانور اونٹوں کے ریوڑ کو یا ہاتھیوں وغیرہ کو چلا کر لے جاتا ہے اور وہ چلتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عقل کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، طاقت کے ذریعے سے نہیں. ورنہ طاقت میں تو اونٹ اس سے انسان سے اس بچے سے زیادہ تھا. کہ ایک ایک بچہ ہے وہ 10-15 بیلوں کو، 10-15 گائیوں کو، اونٹوں کو ایک ساتھ چلا لیتا ہے. کس طرح چلاتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے، اتنی جانوروں کو سمجھ دی ہے کہ دیکھو یہ عقل والا ہے، اگر ہم اس سے بھاگیں گے تو اس سے بھاگنا مشکل ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ ہمیں کسی بھی طریقے سے پکڑ لے گا اور ایسا مقید کرے گا کہ پھر ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر حیات کے درجے تقسیم کیے ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی حیات انسان کو دی، دوسرے درجے کی حیات جانوروں کو دی، اس کے بعد تیسرے درجے کی حیات ان چیزوں کو دی جن میں ہمیں ظاہری کچھ نہ کچھ حیات کے آثار نظر آتے ہیں، جیسے درخت ہے، گھاس ہے کہ اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس میں پھل آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی طرح کی حرکت اس میں نظر آتی ہے، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کسی درجے کی حیات ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو یہ شمار کیا گیا کہ اس میں ظاہری اعتبار سے کسی طرح کی حیات نہیں ہے، جیسے پتھر ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی اس میں بڑھنا، کم ہونا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی. درخت میں تو یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن پتھر وغیرہ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو ظاہری اعتبار سے ان میں کوئی حیات موجود نہیں ہے لیکن حقیقتاً اس میں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اس میں بھی کسی درجے میں حیات موجود ہے. جیسا کہ اس طرح کی مختلف شہادتیں ملتی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر حیات موجود ہے. مثال کے طور پر قرآن سے اگر ہم اس کو حاصل کریں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی سلطنت دی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے تابع تھے اور جب وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اب وہ کس طرح کی تسبیح تھی؟ اس کو علماء نے مختلف انداز سے سمجھایا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو آپ بعد میں وہ بھی پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے، یا کبھی ان کو جب تھک جاتے تھے عبادت کر کے تو اس وقت وقفہ ہوتا تھا کچھ نشاط حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس وقت وہ پہاڑوں کو اشارہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑوں سے تسبیح کی آوازیں آنے لگتی تھیں. تو قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو جن کو ہم بالکل حیات کے بغیر سمجھتے ہیں ان سے بھی تسبیح پڑھنا ثابت ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ حدیثوں میں تلاش کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسا اوقات کھانا کھاتے تو کھانے سے ہمیں تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکر تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کنکر سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنی. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس میں معجزے کی کون سی بات ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں معجزے کی کون سی بات ہے کہ جب تسبیح اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تمام چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آنے کے بعد تسبیح پڑھنے لگی تو کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے وہ پتھر ہوں یا جو بھی چیز ہوں، لیکن معجزہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ پتھر جن کی آواز کوئی سن نہیں سکتا، ان آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی سنا. تو اس قسم کی روایات کثرت سے موجود ہیں. روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑی ان کی تفسیر کی کتاب ہے اور بہت بعد میں آئے، تقریباً 12ویں صدی کے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی 11ویں یا 12ویں صدی کے ہیں، تو انہوں نے ان کی تفسیر کے اندر انہوں نے گویا تمام گزشتہ تفاسیر کو گویا مجموعہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں پر کوئی بات مل گئی تو انہوں نے وہاں سے لے لی، یہاں پر وہ بات مل گئی انہوں نے وہاں سے لے لی، احادیث کو جمع کیا، احادیث کے اندر جو غلط تھی ان کو بھی بتا دیا کہ دیکھو فلانے نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ غلط ہے اور یہ حدیث نقل کی ہے وہ صحیح ہے. تو انہوں نے اس قسم کی بہت سی روایات جمع کی ہیں جس پہ انہوں نے یہ بتلایا کہ دیکھو روایات سے اتنا تو پتہ چلتا ہے